العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى جس ہدایت سے انسان کو نوازا ہے اور دین مبین کے ذریعے سے جو ہدایت ارسال فرمائی ہے اس کی متعدد خصوصیات ہیں، اس کی افضلیت کے بے شمار نکات ہیں، اس کی فضیلت کا ایک نقطہ کل بیان ہوا کہ یہ دین جامع دین ہے، زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دیتا ہے. اسی طرح ایک اور پہلو اس دین کا یہ ہے کہ اس دین کے اندر جو حل پیش کیے گئے ہیں انسان کی مشکلات کے لیے وہ بنیادی اور پائیدار حل کی صورت میں نظر آتے ہیں. یعنی اگر دین مبین کے اندر انسان کی کوئی مشکل ذکر ہوتی ہے، اس مشکل کا کوئی حل دیا جاتا ہے، تو وہ حل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے انسان ہمیشہ کے لیے اس مشکل سے نجات حاصل کر سکے. کوئی جزوی حل نہیں ہوگا اور اس حل کا کوئی منفی اثر بھی حاصل نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے یہ بالکل مقابلے میں قرار پاتا ہے مادہ پرست فکر کے. پہلی بات تو یہ کہ مادہ پرست کبھی بھی انسان کا مخلص نہیں بن پائے گا، کوئی مادہ پرست انسان کا مخلص نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ پرست اپنی زندگی کے اندر اسی 50-60 سال کی زندگی کو تمام زندگی تصور کرتا ہے. مادہ پرستی کے اندر اس 60-70 سال کی زندگی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جتنی بھی کامیابیاں حاصل کرنا چاہے گا، جتنی بھی لذتیں حاصل کرنا چاہے گا، وہ اسی زندگی کے اندر چاہے گا. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی زندگی سے گزر جائے اور کسی اور کو کچھ نفع پہنچانے کی کوشش کرے. تو مادہ پرست کبھی بھی کسی کا مخلص نہیں بنے گا. لہذا یہ تمام تصورات جو ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ یہ کہ فلاں ملک ہمارا ساتھ دے دے گا، فلاں ذریعے سے ہماری مدد ہو جائے گی، یہ تمام کے تمام انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ایک کے بعد ایک لٹیرا آتا رہے گا، ایک کے بعد ایک مصیبتیں ڈھانے والا آتا رہے گا، اور ہر دفعہ کہا جائے گا کہ یہ غلط آدمی تھا، اگلا آدمی بہتر انسان ہوگا. مادہ پرست کبھی ساتھ نہیں دے گا. دوسری مشکل یہ ہے کہ مادہ پرست جب بھی ہماری مشکل کو حل کرنے لگے گا، یہ ایسے نابینا طبیب کی مانند ہوگا، ایک اندھے ڈاکٹر کی مانند ہوگا، جو مشکل کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اصل مشکل کہاں قرار پا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ پرست نے انسان کی زندگی میں سے صرف مادے کو دیکھا ہے، اس نے روح کو دیکھا ہی نہیں ہے، جبکہ انسان کا وجود روح جیسی عالی اور روح جیسی برتری یافتہ پہلو کے اوپر مشتمل ہے. جب وہ روح کو پہچانتا ہی نہیں تو وہ صرف بدن کو دیکھ کر حل کہاں سے نکال لے گا. بالکل ایسی جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس میں جاؤں اور اس سے کہوں کہ بدن گرم ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ گرم ہے تو بس اوپر ہی سے علاج ہونا ہے، اندر کی کسی کیفیت کو اوپر توجہ نہ دے. اگر وہ نہیں جانتا کہ جسم کے اندر اعضاء کون کون سے ہیں اور چاہے کہ علاج کرے، علاج نامعقول ہے. بالکل ایسے مادہ پرستوں کے حال ہیں. مادہ پرست انسان کے اندر صرف مادے کو دیکھتے ہیں، یہ روح کو نہیں جانتے. جب روح کو نہیں جانتے تو جو بھی علاج دیں گے غلط علاج ثابت ہوگا. اب آپ تصور فرمائیے کس طریقے سے دنیا کو بے وقوف بنایا، کس طریقے سے انسانوں کو بے وقوف بنایا. انسانوں سے کہا تمہاری خوشی، تمہاری لذتیں سب کی سب جسمانی اور مادی لذتوں کے اندر ہیں، پوری دنیا کو اس راستے پر ڈال دیا کہ وہ پوری زندگی کوشش کرتے رہے چند لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے. ہمیشہ زندگی میں جدوجہد رہے، ہمیشہ بے وقوفوں کی طرح کام کرتے رہیں، چند لوگوں کی دولت کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک مشینری بن جائیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اور میں یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب تک ہم ان مادہ پرست کفر آمیز نظاموں سے مایوس نہیں ہوں گے، میرا نہیں خیال ہمارے دلوں میں سچی امید اپنے امام کے ظہور کے لیے جاگے گی. ان کا ظہور کس وقت ہونا ہے؟ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جب ظہور ہوگا تو وہ ایسا وقت ہوگا جب لوگ تمام نظاموں سے مایوس ہو چکے ہوں گے، تمام نظاموں کو دیکھ چکے ہوں گے، وہ جان چکے ہوں گے کہ اس میں کوئی فائدہ حاصل ہونے کا نہیں ہے. تو اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ امید رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں شاید کوئی مادہ پرست نظام کچھ دے پائے گا، تو میں سمجھتا ہوں ظہور کا وقت ابھی نہیں ہوا. پھر پہلے ہمیں اپنے طور پر یہ سوچنا پڑے گا کہ صرف خدا کا نظام ہے جو ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا دھوکہ ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ فریب ہوگا. اور یہیں پر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں مجھے کہ ہم اسلامی تحریک کو کیا سمجھتے ہیں. ہم ظاہر ہے اس وقت جس حالت میں ہیں ہم کوئی اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دے پائے. اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں باضابطہ کام کرنا ہوگا، باضابطہ جدوجہد کرنی ہوگی. اس باضابطہ جدوجہد کس کے لیے میں اسلامی تحریک کا عنوان تجویز کر رہا ہوں؟ اسلامی تحریک کن چیزوں سے بنتی ہے؟ نہیں معلوم کیوں ہمارے ذہن میں آ گیا کہ اسلامی تحریک بھی ایسا ہی ہے جیسے دوسری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. ہمیں ایک دفتر چاہیے، چند کارکن چاہیے، پروپیگنڈا مشینری چاہیے اور اسلامی تحریک بن جائے گی. پھر بتائیے اس میں اور کفر آمیز تحریک کے اندر کیا فرق ہوا؟ اسلامی تحریک کے لیے جو سب سے پہلے ہمیں چیز درکار ہوگی وہ اسلامی مفکر چاہیے ہوں گے جو خالص اسلامی طرز فکر رکھتے ہوں، 100% اسلامی طرز فکر رکھنے والے. مولانا صاحب تشریف لائیں، بابا جی بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بڑھ دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. عرض ہوا 100% اسلامی مفکر چاہیے ہوں گے جو معاشروں کے اندر اقدار کو سمجھ سکیں. اگر ہم غلط اقدار کو اپنے اندر لیتے رہے، غلط ویلیوز کو اپنے اندر لیتے رہے، ہم کبھی بھی مثبت اور صحیح اسلامی تحریک نہیں چلا پائیں گے. آپ تصور فرمائیے ہم نے 25 سال کا وقت ضائع کیا ہے. اگر صحیح پلٹ کر دیکھیے 25 سال کا وقت ضائع ہو گیا. ہم 25 سال پہلے شاید آج سے، اس وقت بھی ہم نے کچھ مظاہرے کیے، اس وقت بھی کچھ دفتر کھلے، اس وقت بھی تنظیمیں بنی، سارے کام ہوئے، لیکن وہ اسلامی تحریک نہیں بن پائی. کیوں نہیں بن پائی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کارکن تھے، دفتر چلانے والے لوگ تھے، مظاہرہ کرنے والے لوگ تھے، لیکن جن مفکرین کی ضرورت تھی وہ اسلامی مفکر ہمارے پاس موجود نہیں تھے. یہ وہ کمی اور کوتاہی ہے جو ہمیں پوری کرنی پڑے گی. جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مضبوط اسلامی تحریک جو اپنی روح تک میں اسلامی ہو نہیں چلا پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہیں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیوں امامت سے متصل ہونا اتنا اہمیت کا حامل تھا. ختمی مرتبت نے کیوں اپنے بعد اتنا اصرار کیا کہ نہیں امامت کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر چیز کو امامت کے اوپر متوقع فرماتے رہے. جانتے تھے کہ جب تک امامت اپنے محور پر نہیں آئے گی، معاشرہ امامت کے پیچھے چلنا قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک اپنی عقل کے ذریعے سے اسلام پر عمل نہیں کر پائیں گے. یہ ہمیشہ گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے، ہمیشہ دشمن بنتے رہیں گے. دشمن اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسلام کے اندر انحراف پر انحراف ایجاد کرتے رہیں گے. ہم نے اپنے موضوع میں 2 حصے کیے تھے، امامت کے سفر کا نظریاتی پہلو جس کو ہم نے چند مجالس میں بیان کیا، اور اس کے بعد عرض ہوا کہ امامت کے سفر کی تطبیق کرنا شروع کریں گے. کل سے ہم نے تطبیق کا مرحلہ شروع کیا اور سقیفہ تک جو واقعات پیش آئے ان کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا کس طریقے سے امامت کے خلاف سازش ہوئی. اب میں چاہوں گا کہ امامت کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اس میں دشمنوں کی سطح کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. بار بار ان واقعات کے اوپر غور فرمائیے گا، جو کچھ ہو رہا تھا کیا چند لوگوں کی انفرادی کوشش سے ہو رہا تھا؟ اتنا اتنا بڑا کام ہو گیا. نبی اکرم نے 23 سال جد و جہد کی تھی, امیر المومنین کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا. عین موقع پر جب 11 ہجرہ میں رسول گرامی کا انتقال ہوا, اس موقع پر امامت کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا. کیا چند لوگوں کی انفرادی کوشش سے ہوا ہے؟ کتنے افراد تھے؟ صحیفہ بنی سعدہ کے اندر بظاہر 4-5 آدمی سے زیادہ نظر نہیں آتے جو اصلی وہاں پر اپنے کام کو انجام دے رہے تھے. تو کیا 4-5 آدمیوں نے نبی اکرم کی 23 سالہ جد و جہد کو پامال کر دیا؟ ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. اگر اس کو سوچ لیا تو آج تک کے لیے ہمیں رہنمائی مل جائے گی, اور اس کے بیان کو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کم از کم 3 سطح میں دشمنوں کی دیکھ پاتا ہوں, اور یہ 3 سطح اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ اصلی دشمن کسی طریقے سے چھپا رہے, کوئی شناخت نہ کر پائے, پہچان نہ سکے. دشمنی کی پہلی سطح وہ ہیئت حاکمہ ہے جس نے اس وقت غزب خلافت کیا, جو نبی اکرم کے بعد 25 سال تک حاکم رہی, غزب خلافت کو انجام دیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو محروم کیا. میرا سوال پہلا یہیں پر ہے, وہ یہ کہ کیا صرف یہی افراد تھے اصلی افراد تمام کام کرنے والے؟ سب کچھ ان کے ذریعے سے انجام پا گیا؟ ان سے زیادہ تو کم از کم اصحاب امیر المومنین ان سے کہیں زیادہ موجود تھے. پھر تو اگر ہر چیز کے ذمہ دار بس یہ چند افراد تھے, یہ مٹھی بھر افراد, تو کیا ان کے اندر واقعا اتنی طاقت تھی کہ اتنا بڑا کام انجام دیتے شیطان کے لیے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ناممکن تھا. بہت بڑی کوئی ٹیم پیچھے ہونی چاہیے جس کے بل بوتے پر یہ لوگ یہ سارے کام انجام دے رہے تھے, جو پیچھے سے ان کی رہنمائی بھی کر رہے تھے. جگہ جگہ وہ ٹیم نظر آتی ہے. خطبی مرتبت نے متعدد دفعہ اشارہ فرمایا, اب ذرا تصور فرمائیے, نبی اکرم کی روایت موجود ہے ہمارے پاس, فرمایا جب بھی بنی امیہ کو میرے ممبر پر دیکھنا فوراً اس کو ممبر سے اتار دینا. ایک روایت میں آیا شکم چاک کر دینا اگر بنی امیہ کو میرے ممبر پہ دیکھنا. اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم اس ہیئت غاصبہ کے پیچھے بنی امیہ کے کردار کو بہت آسانی سے واضح فرما رہے تھے. کہہ رہے تھے بنی امیہ ہے کہ جو دشمنی کر رہی تھی. کیوں؟ بہت واضح تھا. کون ہے اس وقت جو دنیا میں نہ جانتا ہو کہ ابو سفیان کا اسلام لانا کیسا اسلام لانا تھا؟ کیا ابو سفیان کے اسلام لانے کی کوئی قیمت تھی؟ اسلام لانے کا اس کا یہ عالم تھا کہ جب خلافت ثالثہ منعقد ہوتی ہے تو ایک موقع پر حضرت حمزہ کی قبر پر پہنچتا ہے, اور حضرت حمزہ کی قبر پر لات مار کر کہتا ہے کہ اے حمزہ جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے اب دیکھو کس کے ہاتھ میں ہے, یہ اس کا اسلام لانا ہے. کیا بنی امیہ چھپ سکتے تھے؟ نبی اکرم نے جو خواب دیکھا وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نبی اکرم کے خواب کا تذکرہ کرتا ہے, اور اس خواب کے بعد مفسرین کہتے ہیں نبی اکرم کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے ممبر کے اوپر بندر اچھل کود کر رہے ہیں. جب خواب بیان کرتے ہیں لوگ تفسیر پوچھتے ہیں, فرماتے ہیں بنی امیہ ہے جو میرے بعد میرے ممبر کے اوپر چڑھ جائے گی. قرآن کریم نے متعدد آیتوں کے ذریعے سے بنی امیہ کے کردار کی تشریح کی. کلمت خبیثہ کشجرت خبیثہ اجتثت من فوق الارض وما لها من قرار. قرآن کریم نے بیان کیا کہ بری بات برے درخت کی مانند ہے, جڑ سے اکھڑ جاتی ہے, اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. مفسرین نے کہا اس کا مطلب بنی امیہ ہے. ہمیشہ غلط سنت ڈالنے والے, ہمیشہ غلط. اب سوال یہ ہے, آیا بنی امیہ آخری دشمن کی حد ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور دشمن بھی ہے؟ بظاہر بنی امیہ مٹ گئے, آج کون ہے بنی امیہ کا نام لینے والا؟ تو کیا اسلام کی دشمنیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا یا دشمنیاں ابھی بھی جاری ہیں؟ بظاہر بنی امیہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, تو پھر دشمنی کون کر رہا ہے؟ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور سطح پر پہنچتے ہیں دشمنی کی, اور اس کو قرآن کریم بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان تمام اعمال و حرکات کے پیچھے قوم یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کے اندر واضح آیات جس میں بنی امیہ کا نام لیا گیا ہو تو ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے, ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں بنی امیہ کا نام آیا ہو. اب جا کر دیکھیے قرآن کریم میں کتنی آیتیں جن میں یہودیوں کا نام آیا ہے. قرآن کریم نے کیا کچھ بیان نہیں کیا یہودیوں کے بارے میں، ان کی سازشوں کے بارے میں، ان کی تاریخ کو. کل میں نے آپ کی خدمت میں چند دن پہلے عرض کیا کہ کیوں بنی اسرائیل کا اتنا زیادہ تذکرہ ہوا، تو ہم جانتے بنی اسرائیل یہ وہی قوم یہود تھی جس کو خدا نے متعال نے ایک زمانے میں فضیلت دی، بعد میں اس نے اپنی حرکتوں کے ذریعے سے اس فضیلت کو ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل میں، ان کو قتل کرنے کی کوشش میں یہودی مسلسل شریک تھے. اس کے بعد کیا معاملے پر ختم کر لیا انہوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم خدا کی دشمنی ترک کر دیتے ہیں، اب ہمیں خدا کی دشمنی انجام نہیں دینی. مسلسل آپ کو گواہیاں ملیں گی کہ تاریخ میں نبی کے آنے سے پہلے یہود تیاری کر رہے تھے. کس نے وہ روایت نہیں سنی ہوگی کہ جب حضرت ابو طالب لے کر سفر کی طرف گئے، شام کے سفر پر گئے، تو عیسائی راہب نے کہا کہ اس بچے کو لے کر فوراً اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، اس کی جان کو یہودیوں سے بہت شدید خطرہ ہے. سب نے یہ روایت سنی ہوئی ہے. یہودی اپنی کتابوں کے ذریعے سے بآسانی پہچان سکتے تھے کہ نبی کی علامتیں کیا ہیں، نبی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. قرآن کریم ایک جگہ تذکرہ فرماتا ہے، کہتا ہے یہ اس طرح نبی کو جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اتنا شدید جانتے تھے نبی اکرم کو کہ یہ نبی کون ہے، چہرے مہرے سے پہچان لیتے تھے. اب میں کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کروں گا، حضرت عبداللہ مدینے میں کیوں مارے گئے، حضرت ہاشم کا انتقال، ظاہری طور پر میں اس کو انتقال ہی کہنا پڑے گا، بیت المقدس میں ہوا ہے. حضرت ہاشم مکہ کے رہنے والے، بیت المقدس میں کیوں انتقال ہوا؟ حضرت عبداللہ جوانی میں مارے گئے مدینے کے اندر، خاص کر مدینے میں کیوں؟ مسلسل حضرت عبداللہ کو کچھ لوگ یہ آفرز کر رہے تھے کہ ہم سے شادی کی جائے. ایک رات اس عورت کو دیکھا، عبداللہ سے کہا کہ اب تم سے شادی نہیں کرنی. حضرت عبداللہ نے کہا کیوں نہیں کرنی؟ کہا اس وجہ سے کہ جو نور آنا تھا وہ منتقل ہو چکا. اس کا مطلب ہے پہچان گئے تھے کہ ایک نور آنے والا ہے. نہ صرف نبی اکرم کو جانتے تھے بلکہ ان کے خاندان کو پہچان رہے تھے، اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے. سوال یہ ہے، نبی کو اتنا اچھا پہچاننے والے، ساری زندگی نبی سے لڑنے والے، آخر تک نبی کی وفات کے بارے میں گمان ہے کہ ایک یہودن نے زہر دیا ہے، کیا نبی کی وفات کے بعد سب خاموش ہو گئے؟ یہ نبی کو تو اتنا اچھا جانتے تھے، کیا امیر المومنین کو ان کے وصی اور جانشین کے طور پر نہیں پہچانتے تھے؟ جبکہ یہ جانتے تھے کہ نبی کے دور میں بھی جو بری شکست ان کو نصیب ہوئی وہ امیر المومنین کے ہاتھوں ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں دوبارہ ہمیں سوچنا پڑے گا تاریخ کے اندر. اب ایک پہلو یہ دیکھیے آپ، پھر یوں لگا جیسے تاریخ میں سے یہودی غائب ہو گئے. پہلے تو سب کچھ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، ساری دشمنیاں یہودی کر رہے تھے. اس کے بعد ہماری تاریخ نے کچھ ایسے دکھایا جیسے نبی کی وفات ہوتے ہی یوں لگا جیسے یہودی غائب ہو گئے. اب یہودیوں کا کوئی تذکرہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، الٹا یوں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہودی علماء میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. کعب الاحبار نام کر کے ایک شخص خلیفہ سالس کے دربار میں بیٹھ کر فتوے جاری کیا کرتا تھا، وہ شخص جو مسلمان ہوئے کچھ دن گزرے ہیں یہودی تھا، اس کی پوری زندگی یہودیت کی خدمت میں گزری تھی، یہ ان کے دربار میں بیٹھ کر فتوے جاری کرتا تھا. اس سے کون لڑتا تھا؟ حضرت ابو ذر. حضرت ابو ذر اس سے لڑتے تھے. اب آپ کو سمجھ میں آیا حضرت ابو ذر کو سزا کس بات کی مل رہی تھی؟ امامت کے مکتب میں پلے ہوئے وہ امامت کے شاگرد اپنی بصیرت سے دیکھ رہے تھے اسلام کی صحیح دشمنی کہاں سے آ رہی ہے، اس کا مقابلہ کرتے تھے. ہمیں مسلسل یہ سوچنا ہوگا کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا تھا ان کے پیچھے اصلی سازش کون کر رہے تھے. اب ذرا تصور کیجئے، نبی سے پہلے یہ اصلی سازش کرنے والے تھے. قرآن کریم بھرا ہوا یہودیوں کے ذکر سے، نبی کی زندگی میں یہ اصلی سازش کرنے والے تھے. نبی کے بعد یوں لگا تاریخ سے ختم ہو گیا ان کا معاملہ. اب آئیے دوبارہ اہل سنت شیعہ تمام کی روایتوں میں لکھا ہے جب امام تشریف لائیں گے آخری اور سب سے سخت مقابلہ پھر یہودیوں سے ہوگا. کیا بیچ کے حصے کو یوں سمجھا جائے کہ اس میں یہودی کچھ نہیں کر رہے؟ میرا ذہن تو نہیں مانتا، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت فرمائیے تو میں جو کچھ اپنے طور پر سمجھ پا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ جو 60 سال پہلے اسرائیلی ریاست تشکیل پائی اور یہ جو 100 سال پہلے اس کے بننے کی کوشش کی، کہیں یہ ویسی ہی کوشش تو نہیں تھی جو نبی کے آنے سے پہلے یہودی مدینہ پہنچ کر کر رہے تھے؟ یہودی نبی کی آمد سے آگاہ تھے، پہلے سے مدینے پہنچ گئے، اور مدینے سے لے کر بیت المقدس تک کے راستے پر اپنے مضبوط قلعے تشکیل دے دیے کہ کسی طرح نبی بیت المقدس تک نہ پہنچ پائیں. 100 سال پہلے یہ اس علاقے میں واپس آئے، انہوں نے پھر اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، اب کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اب مانیے یا نہ مانیے، ان کی پلی ہوئی فوج عراق تک پہنچ چکی ہے. ارادے کیا ہیں؟ اگر یہ زمانہ امام کے ظہور کا زمانہ ہے، جیسا کہ میں اپنی ذات میں اس بات کا معتقد ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی طرح پہچان رہے ہیں، اپنی اس سازش کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اس صورت میں میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو میں نے 2 دن پہلے عرض کیا، ممکن ہے کسی کے لیے بھاری گزرا ہو میرا وہ جملہ، کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں احمدی نجات کو کے سامنے اپنے آپ کو مخلوص سمجھتا ہوں کہ اس نے امام کا تذکرہ کیا اس محفل کے اندر. اب میں آپ کو پھر عرض کروں گا، یہ خادم بن کر امام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں امام کا سب سے بڑا دشمن اس دنیا کے اندر کہاں موجود ہے. ابھی آپ اس کو کم سے کم ایک نظریے کی حد میں لے لیجیے، وقت گزرتا رہے گا، اس کی مزید حقیقتیں مجھے یقین ہے چند سالوں کے اندر اور مزید کشف ہوتی چلی جائیں گی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ 3 سطح تھیں امامت کے مقابلے میں دشمنی کرنے والوں کی، حیات غاصبہ، بنی امیہ اور وہ قوم یہود جو ان تمام کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. اب طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ کل عرض ہوا جاہلیت کا احیاء. کیوں امیر المومنین کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت نہیں کی؟ ہم نے عرض کیا جاہلیت کا احیاء ہو گیا تھا. آئمہ سے مسلسل روایات موجود ہیں جس میں اس بات پر اشارہ کیا گیا ہے کہ قوم جاہلیت پر واپس چلی گئی تھی. میں نے کل آپ کی خدمت میں مسلسل دلائل عرض کیے کہ کس طریقے کی دلیلوں سے ہمارے سامنے ثابت ہوتا ہے جاہلیت کا احیاء تو ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کیا جاہلیت کا اعلان کر پائے؟ نہیں. جاہلیت کا احیاء تو کر لیا، یعنی دوبارہ انہی اصولوں پہ پلٹ گئے جن پر زمانے جاہلیت پہ عمل ہوتے تھے، لیکن جب نبی اکرم کے انتقال کے بعد پہلی حکومت تشکیل پائی تو یہ جاہلیت کی حکومت تھی یا اسلامی حکومت تھی؟ کم سے کم نام کے حد میں اسلامی حکومت تھی. نام کے حد میں یہ نہیں کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں، نماز پڑھائیے، روزے رکھوائے، قرآن کریم کا ذکر ہوا، سب کچھ ہوا. اس کا مطلب ہے جاہلیت واپس تو آ سکی تھی لیکن اعلان نہیں کر پائی تھی. اب اپنے آپ سے پوچھے گا یزید کا منصوبہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس 50 سال کو ہم آج کی محفل میں مجلس میں اچھی طریقے سے دیکھ پائیں. 11 ہجرہ میں جاہلیت واپس آئی لیکن حکومت اسلام کے نام پر بنانی پڑی. 50 سال کے بعد یزید کا منصوبہ کیا ہے؟ اب منصوبہ یہ ہے کہ جاہلیت کا آفیشل اناؤنسمنٹ ہو جائے، جاہلیت کا باضابطہ اعلان ہو جائے کہ اسلامی حکومت ختم، اب ہم یہاں سے جاہلیت کی حکومت شروع کر رہے ہیں. کیا یزید نے اپنے منہ سے باتیں نہیں کہی تھیں؟ ایزان محترم مسلسل اس بات پر غور فرمائیے گا، اور یہ اعتراض کرنے والوں سے بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا، کوئی آپ سے ممکن ہے پوچھے گا کہ سید الشہداء نے شہادت دی، قربانی دی، کیا یزید کا تختہ الٹ گیا؟ 63 ہجرہ تک باقی رہا. کیا بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا؟ 132 ہجرہ تک حکومت چلتی رہی. کیا بنی امیہ کے بعد اہل بیت آئے تو پھر بنی عباس آ گئے جو سینکڑوں سال تک باقی رہے، تو کامیابی کہاں تھی؟ کوئی ممکن ہے اعتراض کرنے والا آپ سے کہہ دے کامیابی پھر کہاں پر تھی؟ اب میں اس کے جواب میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ سوچنا ہے کہ سید الشہداء کی کامیابی کہاں تھی تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا، تب سمجھ میں آئے گا سید الشہداء کی کامیابی کہاں تھی. یزید کا ہدف کیا ہے؟ بنی امیہ کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ قوم یہود چاہتی کیا ہے؟ تو قوم یہود کے اہداف کو سمجھیے. بنی امیہ کا ہدف خلافت حاصل کرنا نہیں ہے، وہ تو 40 ہجرہ میں امیر شام کے ذریعے سے ان کو مل گئی تھی، 20 سال سے وہ لوگ حاکم تھے. اگر صرف معاملہ اتنا ہو کہ وہ حکومت تک پہنچنا چاہتا ہے تو 20 سال پہلے حکومت پہ پہنچ چکے تھے بنی امیہ. اب یزید جب حاکم بننے کی کوشش کر رہا تھا تو اگر اس کو حکومت چاہیے تھی تو تمام لوگوں نے خاموش رہ کر اس کو حاکم مان لیا تھا، کون اعتراض کر رہا تھا اس کی حکومت پر؟ کیا کسی ایک شہر میں بھی ایسا ہوا کہ شہر والوں نے اس کے بھیجے ہوئے گورنر کو بھگا دیا ہو؟ تو ہم تیری حاکمیت کو نہیں مانتے. سارے شہروں نے اس کی حاکمیت مان لی, ہر جگہ اس کا گورنر موجود تھا. اب سوال یہ کہ پھر امیر سید الشہداء سے بیعت لے کر کیا چاہتا تھا؟ اب اسے بیعت کیوں چاہیے تھی؟ حکومت چاہیے ہو تو حکومت تو اس کے باپ کو بھی مل گئی تھی, اپنی حکومت چاہیے تھی تو اس کی اپنی حکومت بنی ہوئی تھی. اب سید الشہداء سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ یہ وہ نازک ترین جگہ ہے جہاں مجھے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ یہ در حقیقت 50 سالہ سازش تھی جو یہاں پر آ کر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی تھی. سید الشہداء اس کے آخری منظر کو دیکھ رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس آخری مرحلے میں اگر میں بیچ میں نہ آیا اور میں نے شہادت نہ دی تو پھر ہم مقابلہ نہ کر پائیں گے, پھر اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. چند لفظوں میں یزید کے منصوبے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور بات دیکھنی پڑے گی. 50 سال میں کیا ہوا؟ 11 ہجرہ میں یہ نہیں کر پائے تھے, اب 61 ہجرہ میں کیوں ارادہ ہو گیا؟ اذان محترم, یہ وہ چند باریک ترین مسائل ہیں تاریخ کے. بدقسمتی سے میں کسی اردو میں لکھی گئی یا فارسی حتی عربی میں لکھی گئی تاریخ کربلا پر کتاب میں اس مسئلے کو حل ہوتا نہیں دیکھتا. اس خاطر مجبور ہوں کہ آپ کو اس کی بات کی زحمت دوں, اس کو سماعت فرمائیے غور سے, اس کو اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد اپنے اندر ایک نئی معرفت کے ساتھ میدان عمل میں داخل ہوئیے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. گیارہ ہجرہ میں جاہلیت تو واپس آئی لیکن جاہلیت کا اعلان نہ کر سکے, بعد میں بھی کبھی اعلان نہ کر سکے. یزید کے دور تک پہنچتے پہنچتے منصوبہ تیار ہو گیا کہ ہم جاہلیت کا اعلان کر دیں گے. اپنے اشعار میں کہنے لگا, کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا, کوئی وحی نہیں آئی, بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا, ہر چیز کا احترام کو پامال کرنا شروع کر دیا. اب بس ایک مرحلہ رہ گیا تھا, اپنے گورنروں کو لکھ کر بھیجتا کہ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام نام کر کے کوئی دین نہیں آیا تھا, سب غلط تھا. لوگوں سے اس بات پر بیعت لو کہ اب بیعت اسلام کے نام پر نہیں ہے, جاہلیت کے نام پر ہے. ہر شہر میں گورنر اٹھ کھڑے ہوتے, کہتے کہ اب معاملہ امیر المومنین کا ختم ہو گیا, اب معاملہ خلیفۃ المسلمین کا ختم ہو گیا, اب معاملہ یہ ہے کہ جاہلیت کی حکومت پر بیعت دینی ہے. کیا کوئی انکار کرتا؟ بیعتیں شروع ہو جاتی. چند ہی دنوں کے اندر یوں احساس ہوتا کہ جو خلیفہ مسلمین تھا اس نے خلافت کا خاتمہ کر دیا, اب صرف ایک مشکل باقی ہے, اس کو خلیفہ بننے کے لیے کچھ چاہیے. حاکم بننا تو آسان ہے, خلیفہ بننے کے لیے اس کو ایک تائید چاہیے, وہ سید الشہداء کی تائید ہے. مسلمان اس کو کس عنوان سے دیکھ رہے تھے؟ مسلمان اسی عنوان سے دیکھ رہے تھے جس عنوان سے امیر شام کو دیکھ رہے تھے. امیر شام نے طاقت کے ذریعے سے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, یہ ایک اور طاقت کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کرنے والا تھا. لیکن اتنا اعتراف مسلمانوں کا کہ یہ طاقت کے ذریعے حکومت پہ قبضہ کر رہا تھا, اتنا اس کے ہدف کے لیے کافی نہیں تھا. اس کا ہدف تھا جاہلیت کا اعلان کرنا. جاہلیت کے اعلان کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ پہلے مسلمان اس کو خلیفہ مانے. کیوں؟ اگر خلیفہ نہ مانتے تو لوگ کہتے ایک حاکم آیا, اس نے طاقت کے زور سے اسلام پر قبضہ کیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ جھوٹ تھا, تو اس کی کوئی ایک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کو کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے. قانونی حق کب ملے گا؟ جب پورے مسلمان کہیں کہ یہ خلیفہ ہے. اور کس وقت یہ خلیفہ بنے گا؟ جب سید الشہداء جیسا وارث نبی کہے کہ ہاں یہ خلیفہ ہے. اب اس کو یہاں پر سید الشہداء کی تائید چاہیے. پھر تھوڑا سا رکیے, عوام کے کردار کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. 11 ہجرہ میں یہ منصوبہ عمل میں نہیں آ سکا, 61 ہجرہ میں اس منصوبے کے لیے کیوں تگودہ شروع ہو گئی؟ 11 ہجرہ سے لے کر 61 ہجرہ تک کیا چیز تبدیل ہو گئی تھی؟ انہوں نے اسلام میں کیا ڈال لیا تھا کہ اب ان کی جراتیں یہاں پہنچ گئی تھیں؟ تو ان کی سازش کے ایک اور پہلو کو آپ کو دیکھنا ہوگا, وہ آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بنی امیہ کے سامنے اور اس قوم یہود کے سامنے تین گروہ تھے جو اس کی راہ میں رکاوٹ تھے. 11 ہجرہ حکومت پہ قبضہ ہو گیا, اب تین گروہ ایسے ہیں, تین کلاسز ایسی ہیں جن کا مقابلہ ان کو کرنا تھا. ان کے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے. سب سے پہلی مقاومت, سب سے پہلا مقابلہ خاندان اہل بیت. ان کو پتا تھا جب تک خاندان اہل بیت موجود ہیں, ہمارے مخالف ہیں, ہم اس کام کو کبھی انجام نہیں دے سکیں گے. طریقہ کار کیا رہا, جانتے تھے کہ یہاں پہ لالچ اور خوف کا کوئی استعمال نہیں کیا جا سکتا. دو شیطانی حربے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, لالچ اور خوف. جانتے تھے ان کے اوپر لالچ اور خوف کارگر ثابت نہیں ہوگی. دو اور طریقے استعمال کیے. نمبر ایک, جہاں موقع ملے خاموشی سے شہید کرنے کی کوشش کی جائے. جس جگہ موقع ملے, کوئی کور ملے, کسی پناہ میں چھپ کر شہید کر دیا جائے. امیر المومنین کے بارے میں پناہ مل گئی, ابن ملجم. اپنے آپ کو ابن ملجم کے پیچھے چھپا لیا. کتنی بے وقوفی ہے کہ ہم سوچیں ایک آدمی نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے. ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تھا. یہ پوری ٹیم تھی بنی امیہ کی جس نے یہ پورا ڈرامہ کھیلا تاکہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس ابن ملجم کے پیچھے چھپا لیں. جہاں ممکن ہو خاموشی سے شہید کر دیا جائے. امیر المومنین نشانہ بنے. 50 ہجرہ میں دوسرے امام کو نشانہ بنا دیا زہر کے ذریعے سے. اہل بیت کے مقابلے میں ایک کام انہوں نے یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا, مصنوعی لیڈرشپ کھڑی کی تاکہ کسی طرح سے معاشرے میں اہل بیت کے مقام کو نعوذ باللہ کم کیا جائے. مصنوعی لیڈرشپ کھڑی کی. ان کے مقابلے میں نام نہاد علماء کھڑے کر دیے. ان کے مقابلے میں نام نہاد خلفاء کھڑے ہو گئے. انہوں نے الٹے سیدھے فتوے دیے. یہ جو آپ فتووں کا فرق دیکھتے ہیں یہ سیاسی عمل تھا, یہ کوئی قرآن فہمی میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا. جانتے تھے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. یہ چاہتے تھے کسی طریقے سے خاندان اہل بیت سے لوگوں کو دور کیا جائے, تو ایسے فتوے دیے کہ خود بخود خاندان اہل بیت مقابلہ کریں تو معاشرے سے دور ہو جائے. بس پہلے جو رکاوٹ تھی وہ خاندان اہل بیت. دو طریقے نکالے, یا شہید کر دو یا مصنوعی لیڈرشپ کے ذریعے سے مقام کو کم کرو. دوسرا گروہ خاندان اہل بیت کے مخلصین, جو خاندان اہل بیت کے سخت چاہنے والے تھے, جو خاندان اہل بیت کے نام پر جان دینے کو تیار تھے, ان کے اوپر بھی لالچ اور خوف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. ان کے لیے صرف ایک راستہ رکھا, جتنے افراد ممکن ہے شہید کر دیے جائیں, جس طریقے سے ممکن ہے مار دو. آپ 40 ہجرہ سے لے کر 60 ہجرہ تک کی داستانوں کو پڑھیے کبھی, اور جا کر اس دور میں شیعان امیر المومنین کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں ان کو مطالعہ فرمائیے. حجر ابن عدی, عمر ابن حمیق, بڑے بڑے اصحاب امیر المومنین, یہ تمام کے تمام بار بار شہید ہو رہے تھے. ان کے سروں کو نیزوں پہ لگا کر ایک شہر سے دوسرے شہر 40 سے 60 ہجرہ کے دوران پھرایا جا رہا تھا. کیوں یہ کام کیا جا رہا تھا؟ چاہتے تھے اہل بیت کے مخلص ترین اصحاب کو کسی طریقے سے میدان سے ختم کر دیا جائے. اتنے مارے کہ سید الشہداء تک آتے آتے تعداد اتنی رہ گئی جو کربلا میں نظر آ رہی ہے. ایک وہ صفین کی جنگ تھی کہ امیر المومنین کے ساتھ اتنا بڑا لشکر تھا, ایک وہ نہروان کی جنگ تھی کہ اتنا بڑا لشکر تھا, اور ایک یہ کربلا کا میدان کہ اتنی سی مختصر تعداد رہ گئی. یہ دو لوگ. اب تیسرے لوگ, عوام. عوام کے ساتھ کیا کیا جائے؟ عوام کے معاملے میں ان کا حربہ بہت آسان تھا. عوام کو غور سے سماعت فرمائیے گا, مادہ پرستی میں مبتلا کر دو پھر کبھی دین کے لیے جان نہیں دیں گے. سادہ سا کام تھا. ان کے اوپر لالچ بھی کارگر تھی, ان کے اوپر خوف بھی کارگر تھا. ان کو مادہ پرستی میں مبتلا کر دو. مادہ پرست اپنی ذات میں اتنا بزدل ہوتا ہے کہ کبھی دین کے لیے کچھ نہیں کر پاتا, تو اس ہیئت حاکمہ نے خود بخود ایسے اقدامات انجام دیے جس سے لوگوں میں مادہ پرستی پھیل جائے. بیت المال کی ایسی تقسیم جس سے خود بخود دولت کا انبار لگنا شروع ہو جائے بعض لوگوں کے ہاتھوں میں, خلیفہ دوم کے زمانے میں پیش آیا. دوسری طرف سے بنی امیہ کو آہستہ آہستہ اقتدار منتقل کرنا شروع کر دیا. شام کے اندر بنی امیہ کو مضبوط کر دیا, اتنا مضبوط کیا کہ امیر المومنین کے دور تک پہنچتے پہنچتے شام کی حکومت بغاوت کرنے کے قابل ہو گئی. یہ سب کس کے زمانے میں انجام پا رہا تھا؟ یہ اسی حیث غاصبہ کے زمانے میں انجام پا رہا تھا. مادہ پرستی اس شدت کے ساتھ لوگوں میں پھیلا دی کہ امیر المومنین کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے ان سب کو عادت ہو جائے اس حرام پیسے کی جو ان کو ملتا تھا. لہذا جب 61 ہجرہ میں مار کے کربلا پیش آیا تو سید الشہداء نے روزے عاشور فرمایا کہ تم لوگ میری بات سن نہیں سکو گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. یہ حرام کس نے ان کو کھلایا تھا؟ یہ اسی حیث غاصبہ نے ان کو حرام کھلایا، ان کو مبتلا کر دیا مادہ پرستی کے اندر۔ اس مرحلے کو 50 سال میں طے کر دیا۔ اہل بیت کو شہید خاموشی سے مصنوعی لیڈرشپ کر کے ان کی توانائی کو کم، اصحاب اور مخلصین کو خاتمہ کر دیا، اور عوام کو مادہ پرستی مبتلا کر دیا۔ اب سارا منظر تیار ہو گیا تھا جاہلیت کے رسمی اعلان کے لیے۔ اب یزید کے لیے میدان تیار تھا کہ جاہلیت کا رسمی اعلان کرے۔ اب صرف ایک چیز چاہیے تھی، کوئی اس کو خلیفہ مانے، حاکم نہیں خلیفہ۔ خلافت کی ضرورت کیا ہے؟ میں مسلسل عرض کیا کرتا ہوں، متعدد جگہ کہہ چکا ہوں۔ آج اگر ایک مسلمان کھڑے ہو کر کہے عیسائیت غلط ہے، عیسائیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک عام عیسائی کھڑے ہو کر کہے عیسائیت غلط ہے، تھوڑا سا فرق پڑے گا لیکن بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ آج کا پاپ کھڑے ہو کر کہہ دے عیسائیت غلط ہے، اب کیا ہوگا؟ عیسائیت میں زلزلہ آ جائے گا، پوری تاریخ عیسائیت تبدیل ہو جائے گی۔ یہ یزید کی کارروائی تھی۔ پہلے مجھے خلیفہ مانو، چاہتا تھا مجھے پہلے اعتبار دیا جائے، خلافت کا منصب مجھے دیا جائے، خلافت کا منصب ملے پھر میں خلافت لے کر کہوں گا کہ اسلام غلط دین تھا، اب ہو چالا جائے گا، لوگ پھر جائیں گے۔ لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ خلافت ملے گی کہاں سے؟ حکومت تو طاقت سے لے سکتا ہے، حاکمیت تو اپنی ضبط اور جبر کے ذریعے سے لے سکتا ہے، لیکن خلافت کے لیے محتاج ہے اہل بیت کی تائید کا۔ اہل بیت تائید کریں تو خلیفہ بنے گا، ورنہ نہیں بن سکتا۔ سب لوگ جانتے ہیں وارث نبی اکرم کون ہے، سب لوگ جانتے ہیں امام مسلمین کون ہے، امامان قاما او قعودا، لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کون امام ہے۔ اب یزید کی ساری جدوجہد اس پر ہے کسی طرح حسین سے بیعت مل جائے۔ اگر بیعت مل گئی معاملہ ختم ہو گیا، بیعت لے گا، خلافت کا اعلان کرے گا، خلافت ہونے کے بعد لوگوں سے بیعت لے لی جائے گی خلافت کے اوپر، اور کچھ دنوں کے بعد خلیفہ مسلمین اعلان کرے گا کہ اسلام غلط دین تھا، پھر بیعت لی جائے گی جاہلیت کے نام پر۔ پھر مسلمان کیا کرتے؟ اس کے بعد عوام کے اندر آپ ایک تقسیم دیکھتے، وہ تقسیم آج بھی ہو رہی ہے۔ 61 ہجرا میں بھی وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم تھی۔ اس تقسیم کو پہلے عرض کروں اور پھر میں عرض کروں کہ سید الشہداء نے اس سازش کا مقابلہ کس طریقے سے کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس دوران ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اصولی گفتگو، مادہ پرستی پہلے دن سے اپنے مضر اثرات نہیں دکھاتی، پہلے دن سے نظر نہیں آتا مادہ پرستی کفر تک لے جانے والی ہے، مادہ پرستی اسلام کی بنیادوں کو لرزا دینے والی ہے، یہ پہلے دن سے نظر نہیں آئے گا۔ پہلے دن تو چہرہ بڑا خوبصورت لگے گا، پیسہ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے، لذتیں آسائشیں آتی ہوئی کس کو بری لگتی ہیں، پہلے تو یوں لگے گا، لیکن بہت آخر میں جا کر پتا چلے گا کہ یہ لذتیں اور یہ پیسہ دین بیچ کر لیا گیا ہے۔ یہی ہو گیا، لوگ اپنی مادہ پرستی میں غرق ہو گئے اور ہمارا دین بکنے لگا۔ کیا آج بھی یہ نہیں ہو رہا؟ 61 ہجرا میں لوگوں کی تقسیم کیا تھی؟ لوگ بنی امیہ کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں 4 قسم کے لوگ تھے 61 ہجرا میں، اور ان 4 قسم میں ہمیں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ پہلی قسم، ایسے فاسق و فاجر جن کو بنی امیہ کی سازش یا اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، ان کو اپنے فسق و فجور سے کام تھا، وہ اپنی لذتوں کے اندر غرق تھے، اپنے گناہوں کے اندر غرق تھے، انہیں کوئی کام نہیں تھا نبی کا نوازا مارا جائے یا نہ مارا جائے، انہیں کوئی کام نہیں تھا دین پامال ہوتا ہے یا نہ ہو، انہیں کوئی کام نہیں تھا کہ بنی امیہ جاہلیت کا اعلان کرے یا نہیں کرے، وہ اپنے فسق و فجور میں مگن تھے۔ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، مسلمان تھے۔ اس زمانے میں نماز پڑھنا ایک عادت تھی، سب پڑھا کرتے تھے، یہ فاسق و فاجر بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج کل مسلمان معاشرہ تو کچھ اور صورت میں ہے۔ تو ایک گروہ وہ تھا جس کی زندگی میں صرف فسق و فجور تھا، اگر اسلام تھا بھی تو نمائش کے طور پر کبھی کبھی کا مسلمان، ہمارے زمانے کی اصطلاح میں عیدین کی نماز پڑھنے کا مسلمان، ہمارے زمانے کی اصطلاح میں چند رسموں کو انجام دینے کا مسلمان، سال کے چند دنوں میں چند رسمیں انجام دے گا، سمجھے گا میں مسلمان ہو گیا، باقی کیا کر رہا ہے؟ باقی فسق و فجور میں مبتلا ہے، اور اپنے آپ کو سچے مسلمان کا ٹھیکہ بھی ٹھیکیدار بھی سمجھتا ہے، اپنے سے کبھی پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا میں کیسا مسلمان ہوں جو یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ ایک قسم کی اس زمانے میں، کیا انہوں نے سید الشہداء کا دفاع کرنا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو اس سے کیا فرض؟ آج بھی ایسا ہی ہے، معاشرے کو دیکھ لیجئے، معاشرے کا ایک حصہ آپ کو نظر آئے گا جو فسق و فجور میں مگن ہوگا، اس کو کسی چیز سے کوئی کام نہیں ہے، نہ اس کو اس سے کام ہے کہ دین پامال ہو رہا ہے، نہ اس کو اس سے کام ہے کہ اسلام کی تمام احکامات کے اوپر خط بطلان کھینچا جا رہا ہے، وہ اپنے فسق و فجور مگن۔ دوسرا گروہ بظاہر دیندار لیکن اپنی دینداری میں منفعت طلب، مفاد پرست، انحراف کا ساتھ دے کر اپنے مفادات کو حاصل کرے گا اور اس کے اوپر خوش رہے گا، سمجھ رہا ہے کہ منحرف ہو گیا معاشرہ لیکن انحراف کا مقابلہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اپنے مفادات بہت عزیز ہیں، اپنے مفادات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا، کبھی دینداری کے نام پر آئے گا، کبھی بے دینی کے نام پر آئے گا، بظاہر دین کا ساتھ دے رہا ہوگا، اندر سے دین کی جڑیں کاٹ رہا ہوگا، لیکن کبھی دین کے دفاع کے لیے میدان میں نہیں آئے گا۔ اگر دین کے کسی ایسی رسم کا ذکر ہو جس میں جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، مال کو کوئی خطرہ نہ ہو، یہ پیش پیش ہوگا، لیکن جس دن دین کے نام پر قربانی کی بات کی جائے اس کا کوئی اثر و نشان نہیں ملے گا۔ یہ دوسری قسم تھی کربلا کے دور میں انسانوں کی۔ عزیزان محترم، میں نے آپ سے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں مخالفین کے لیے نہیں پڑھنا چاہتا، میں اپنے لیے پڑھنا چاہوں گا، یہ اپنوں کے لیے ہے، یہ مخالفین کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا آپ کے یاد ہے کہ پہلے دن سے ہم نے مشن کیا بیان کیا تھا، امامت کے مراحل کے مد نظر اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے امامت کی آخری منزل ظہور امام برحق کے لیے اصحاب کو تیار کرنا۔ اس تمام کا مقصد باخدا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دل سے خواہش یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے امام کے منتظر کیوں نہیں بنتے، امام کے انتظار میں جدوجہد کیوں نہیں کرتے، اپنے امام کو گریے میں کیوں مبتلا کرواتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے؟ منفعت طلبی ختم ہو جانی چاہیے، مفاد پرستی ختم ہو جانی چاہیے، دین کے لیے قربانی دینے میں نہ ہو اور مفادات حاصل کرنے میں آگے آگے ہو۔ یہ اس زمانے کی دوسری قسم کی مسلمانوں کی، کیا یہ سید الشہداء کا ساتھ دیتے؟ کوئی امید نہیں تھی، یہ اپنے مفادات کے تابع تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا تو اس کے وفادار بن گئے، مسلم بن عقیل کو بڑھتا دیکھا تو ان کے وفادار بن گئے، جس دن عبید اللہ کی طاقت زیادہ بڑھ گئی تو مسلم بن عقیل کو تنخواہ چھوڑ دیا۔ اپنے مفادات کے پیچھے گھومنے والے ہیں، ان کو کسی دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگر دین کے نام پر مفاد ملے تو یہ سب سے بڑا دیندار ہے، اور دین کے نام پر مفاد قربان ہو رہے ہوں تو اس سے بڑا بے دین کوئی نہیں ہوگا۔ تیسری قسم انسانوں کی، جو معاملات کو سمجھ رہے تھے، حق کو پامال ہوتا دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ دین ختم ہو رہا ہے، لیکن اپنی بزدلی کو اپنی خاموش عبادتوں میں چھپا کر خاموش بیٹھ گئے، دیکھ رہے تھے یزید آگے بڑھ رہا ہے، دیکھ رہے تھے بنی امیہ پامال کر رہے ہیں، دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اپنے مرکز سے ہل چکے ہیں، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، لہذا اپنے آپ کو تکبیر اور تحلیل کے اندر چھپا لیا، کہا ہم عبادت گزار ہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون سی اللہ کی بندگی ہے جو شرک کے ساتھ بھی جمع ہو جاتی ہے؟ کون سی اللہ کی بندگی ہے جو طاغوت کا مقابلہ نہیں کرتی؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر اپنا رسول بھیجا تاکہ اللہ کی بندگی ہو، طاغوت کا مقابلہ ہو، انہوں نے ایسی بندگی لے لی جس میں کسی کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ سید الشہداء نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ منا 58 ہجرہ میں منا کے مقام پر، اگر آپ نے یہ خطبہ اب تک نہیں پڑھا میں آپ کو اپنی طرف سے درخواست بھی کروں گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہم نے ان چند دنوں میں آپ کے لیے کوئی مفید بات کہی ہے تو میں آپ سے حکم دوں گا کہ اس کو ضرور پڑھیے، خطبہ منا کو پڑھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سید الشہداء کا اعتراض کیا ہے اس قسم کے معاشرے کے اوپر، کیا چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سے، تیسرا گروہ جس نے اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر مگن کر لیا لیکن بعد میں باہر انسانوں پر ہونے والے ظلم کی کوئی خبر نہیں دی، ان کی آنکھوں کے سامنے مظلوم پستے رہے، ظالم چلاتا رہا، دین پامال ہوتا رہا، انہوں نے سمجھا ہمیں صرف اپنی عبادت انجام دینی ہے۔ سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ، جس کا بیٹا عمر ابن سعد بن گیا، یہ تین قسمیں تھیں۔ کیا یہ امام کی نصرت کرے گا؟ کوئی امید نہیں ہے۔ امام عالی مقام میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہوں گے اور یہ اپنی نمازوں کا ذکر کر رہا ہوگا، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ نماز کا محور امامت کے ساتھ ہے۔ اگر امام حج ترک کرتا ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ حج کو ترک کریں، اس کو اپنے حج کو انجام دینا ہوگا، یہ اپنے کام میں مشغول رہے گا، پھر اپنے آپ سے کہتا رہے گا میں نے دین کی خدمت اپنی عبادتوں سے کی ہے۔ کون سی خدمت ہے جب نواز رسول پامال ہو رہا تھا؟ چوتھا وہ مختصر گروہ کہ جو دین کے خطرے کو سمجھ رہا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، مادہ پرستی سے بچ پایا ہے، امامت کے پیچھے چلنے والا ہے، سید الشہداء کی حل من ناصرن کو سنتا ہے، میدان کربلا میں چلا آتا ہے۔ ادے قلیل فئت قلیلہ، بہت کم گروہ، اور خالق متعال فرماتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مختصر گروہ نے کسی بہت طاقتور گروہ کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی۔ کربلا کا میدان اس کی داستان، سید الشہداء کے سامنے مسلمانوں کو جب دیکھیں تو وہ کم لوگ نظر آتے ہیں جن کو سید الشہداء نے چننا شروع کر دیا۔ سید الشہداء نے اپنے مقابلے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، مقابلہ بڑا کٹھن مقابلہ ہے، تاریخ بشری میں ایسی کوئی جنگی اسٹریٹجی نہیں نظر آتی جو سید الشہداء کی جنگ کی حکمت عملی ہے۔ بہت ساری باتیں یہاں پر کہنے کی ہیں جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے، چونکہ ہمارے پاس اب ایام بہت کم رہ جائیں گے اور ہمیں ظہور تک بات کو پہنچانا ہوگا۔ سید الشہداء چند باتوں کو بہت اچھی طرح ملاحظہ فرما رہے تھے۔ پہلی بات وہ یہ کہ ہمارا عدد کوئی بہت بڑا عدد نہیں بن پائے گا، جب مقابلہ سخت ہوگا لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اِذَامُ حِسُّ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّالُونَ، سید الشہداء نے خود اعلان فرمایا تھا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم واذا محسوا بالبلاء قلت دیالون، فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے، اور جب دینداری کے نام پر امتحان دیا جاتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ سید الشہداء بخوبی واقف تھے کہ جب میں میدان میں نکلوں گا اور معرکہ شہادت تک پہنچنے لگے گا تو جتنے دنیا کے نام پر آئیں وہ سب ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر میں تنہا رہ جاؤں گا۔ سید الشہداء پھر بھی معرکے کے اندر آ گئے۔ اب کوئی پوچھے مولا آپ کے پاس شمشیریں بہت کم ہیں، آپ کے پاس نیزے بہت زیادہ نہیں ہیں، آپ کس چیز سے لڑنے آئے ہیں؟ یہاں سید الشہداء تاریخ بشریت کی ایک نئی جنگ کھیلنے آئے ہیں، یہ جنگ پاکیزہ خون سے لڑی جائے گی، پاکیزہ خون کی جنگ۔ یقین فرمائیے ہمارے سامنے یہ معاملات ابھی تک واضح نہیں ہوئے کہ سید الشہداء کی جنگ کی نوعیت کیا تھی۔ پاکیزہ خون کی جنگ کسے کہتے ہیں؟ خون کے ذریعے سے سید الشہداء نے معرکہ کیسے جیتا؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ میں اپنی مظلومیت سے یہ جتنا میرے اوپر ظلم کرے گا ایک بات واضح ہو جائے گی، اس کے دل میں اسلام کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، نواز رسول ہونے کے ناطے تمام لوگ سید الشہداء کو پہچانتے تھے۔ سید الشہداء نے کربلا کے دن چند جگہوں پر بدعا دی ہے، صرف چند جگہوں کے اوپر جہاں پر واقعا بدعا دی ہے۔ کن جگہوں پر بدعا دی ہے؟ کسی نے یہ کہا آپ کا رسول اللہ سے کیا تعلق، اس جگہ بدعا دی ہے، اس جگہ بدعا دے دی، کہاں نہیں میرا تعلق ہے۔ یہ تو وہ واحد چیز تھی جس کے ذریعے سید الشہداء کو دشمن کو ہرانا چاہتے تھے کہ تم سب جانتے ہو میں نواز رسول ہوں، تو جو نواز رسول کو اس طرح شہید کرے کیا وہ خلافت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ یہ سید الشہداء کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ اب سید الشہداء کو کئی کام انجام دینے تھے، سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ شہید بھی کرے گا اور بعد میں خود ہی دفن بھی کر کر معاملے کو دبا دے گا، بہت بڑا خطرہ یہاں پر تھا۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی واقعہ کربلا کسی طریقے سے مٹ جائے، کچھ تو پروردگار عالم نے خود ہی بندوبست کر دیا، اس نے خاک شفا کو دنیا کے کونے کونے میں عاشور کے دن سرخ کر دیا تاکہ تاکہ دنیا میں جہاں جہاں خاک شفاف پہنچے امام حسین کی شہادت کی گواہی دے. آج یہ سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے بندوبست کیا ہے. یہ کچھ سید الشہداء جد و جہد فرما رہے تھے کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ معاملہ دبانے کو نہ دبے. اب سمجھ میں آیا اولاد طاہرہ کو کیوں لے کر آئے تھے، مخدرات اہل بیت کیوں تشریف لائے تھے. معاملہ دب نہ سکے، چھپایا نہ جا سکے. میرے اہل بیت دنیا کے تمام داستان سنا دیں. مسلسل سید الشہداء کوشش فرما رہے تھے کہ کسی طریقے سے میں مظلومیت کے عالم میں جان دوں گا، جب مظلومیت کے عالم میں جان دوں گا چھپنے نہیں دوں گا. پروردگار عالم نے بندوبست کیا. خاندان اہل بیت نے مسلسل تاریخ میں جد و جہد کی. متوکل نے چاہا قبر کے اوپر ہل چلائے، خدا نے متعالی ناکام کر دیا، کہا یہ قبر ہماری نشانی ہے، اس کو کوئی پامال نہیں کر سکے گا. پوری تاریخ میں کوئی قبر کو پامال نہ کر سکا، کوئی قبر کے نشان کو چھپا نہیں سکا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا کہ اگر قبر کی زیارت کے لیے تمہیں ہاتھ کٹوانا پڑے تو کٹوا دو. کیوں اتنا اصرار کر رہے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو شہادت کی سب سے بڑی گواہی چھپ جائے تاریخ کے اندر، باقی رہنا تھا. سید الشہداء مظلومیت کے ذریعے سے حق کو ثابت کرنے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے. وقت کو کم رکھتے ہوئے اب مزید اس کے اوپر بات نہیں کر پاؤں گا، اس کو میں کہتا ہوں فعال مظلومیت. یہ بے بس مظلومیت نہیں ہے، یہ فعال مظلومیت ہے. مظلوم تو ہے لیکن بے بس نہیں ہے، مظلوم تو ہے لیکن جنگ اسی کے ہاتھ میں ہے، یہی تیر کھائے گا یہی جنگ جیتے گا. یہ سید الشہداء کی مظلومیت ہے، بہت مختلف ہے گھروں کے اندر ہونے والی مظلومیتوں سے، شہروں کے اندر نظر آنے والی مظلومیت سے. یہاں سب کچھ ہے، مظلوم بھی ہے لیکن جنگ پھر بھی مظلوم جیتے گا. اب سید الشہداء کو کیا چاہیے؟ سید الشہداء کا اپنا وجود، نواسۂ رسول، مظلومیت کا پیکر. اور سید الشہداء کو کیا چاہیے؟ اتنے پاک و پاکیزہ انسان چاہیے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں ان کو مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. سید الشہداء نے تمام اطراف سے پاک و پاکیزہ خون جمع کرنا شروع کر دیے. کیوں؟ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، ایک پاکیزہ خون کوفہ کے اندر ہے، یہ میرے خون کے ساتھ لگے ہیں. سید الشہداء پاکیزہ خون جمع کرتے رہے. کربلا کے معرکے میں سارے پاکیزہ خون جمع کر لیے اور لا کر دنیا کو دکھا دیا کہ اب ان کو مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اب عجیب معرکہ یہ تھا کہ ظالم ظلم کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں جیت رہا ہوں، اور سید الشہداء پہ ظلم ہو رہا تھا اور وہ جانتے تھے کہ میں جیتوں گا، جیت میری ہونی ہے. یہ سید الشہداء کی تاریخ نے عجیب جنگ دکھائی ہے. آج تک اسی لیے سر تسلیم خم ہے کہ سید الشہداء کی جیت ہے. اب ذرا تصور فرمائیے، قافلہ مدینے سے چل رہا تھا، ایک ایک فرد سید الشہداء کے پاس آ کر پوچھتا تھا اے مولا ہم نے سنا ہے نبی اکرم نے بتایا ہے کہ آپ عراق میں شہید ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شہید ہو جائیں. جب عبداللہ بن عباس نے بہت زور دیا، سید الشہداء نے ایک موقع پر فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوتا دیکھے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے ذریعے دین بچے گا. ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. عبداللہ بن عباس نے اصرار کیا، کہا اے سید الشہداء، اے امام، اگر آپ تشریف لے جا رہے ہیں خواتین اور بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے دوبارہ ارشاد فرمایا خدا نے چاہا ہے کہ ان کو اسیر بنتا دیکھے، ان کے بازوؤں میں رسی بنتا خدا نے دیکھنا چاہا ہے. یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو سید الشہداء دے رہے ہیں. میں اپنے خون کے ذریعے سے اسلام بچا لوں گا، میں اپنے مخدرات کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچاؤں گا، لیکن کیا کسی نے کسی سے پوچھا کہ ایک ماہ کا بچہ بھی یہاں پر جا رہا ہے؟ کسی کو نظر بھی نہیں آیا ایک ماہ کا بچہ بھی جا رہا ہے، یہ کسی کو پتا نہ چل سکا. کسی نے اپنے سوال کرنے میں سید الشہداء جیسے یہ سوال نہیں کیا کہ اے مولا یہ اتنا شیرخوار کیوں جا رہا ہے؟ کیا کسی کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا کسی کو معلوم تھا یہ مجاہد کتنا بڑا جہاد کرنے والا ہے؟ یہ کسی کو خبر نہیں تھی. لیکن سید و شہداء کچھ نشانیاں دیتے جا رہے تھے، میں بس ذکر کر دوں، شب عاشور آئی تھی، حضرت قاسم نے ایک جملہ فرمایا تھا، سید و شہداء نے اس کے مقابلے میں کہا تھا، کل سب مارے جائیں گے حتی علی اصغر شیر خار بھی۔ سید و شہداء جانتے تھے میرا شیر خار قربان ہوگا، بس قاسم کے سامنے جواب نہ دیا کہ کہیں قاسم کے دل پر سخت نہ گزرے، کل ذکر کروں گا اس کو آپ کی خدمت میں، بس عاشور کا دن آ گیا۔ اب شہادتوں پر شہادتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، سب منتظر ہیں کیا ہونے والا ہے، آخری مارکہ آ گیا، حل من ناظرین ینظرنا بھی ہو گیا، اب کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے، ایک بچے کے گریے کی آواز آ رہی ہے، کربلا کا میدان تیار ہو گیا ہے اس قربانی کے لیے جو کسی نبی نے نہیں دی تھی، کسی وسیع نے نہیں دی تھی، بچہ اپنی قربانی کے لیے دعوت دے رہا ہے، اے مولا میں قربانی کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اب سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں، تاریخ کی عجیب قربانی دینے کے لیے خیمے کے سامنے آئے، کہا میرے بچے کو مجھے دو، اب میں تمام ماؤں سے پوچھوں گا، جس باپ کو پتا ہو بچہ واپس نہیں آئے گا، کیا کوئی باپ اپنے بچے کو دے گی؟ علی اصغر کی باری کیسے دیا؟ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ کی ماں سے ہم نے کہا تھا بچے کو صندوق میں رکھ دو، ہم عبادت کریں گے، موسیٰ کی ماں کا دل دہل گیا، خدا کہتا ہے میں نے اس کے دل کو مضبوط کیا، میں کہوں گا پروردگار تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کیسے مضبوط کیا؟ تاریخ میں ہے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے شیر خار کیا تیرے جیسے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ اے میرے شیر خار کیا تیرے جیسے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ اب سید الشہداء کیا کریں، بچہ ذبح ہو گیا، آسمان قبول نہیں کرے گا، بس ایک نوحہ ہے امام زمانہ نے پڑھایا جارت نائیہ کے اندر، اس تیر کا ذکر کیا، حرملا کو لان کیا، نفرین کیا، ایک جملہ امام نے فرمایا ہے، وہ بچہ ایسا تھا جس کا خون کہیں اور گیا، سر باپ کی گود میں گر گیا۔ امام زمانہ کا روا ہے یہ۔ اب سید الشہداء لاش بچے کو لے کر چلے گرم مٹی میں ایک ننی سی قبر بنائی ہے، با خدا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو گرم مٹی میں شش بھائی کا لاشا کیسا لگا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے، ایک روایت موجود ہے، ایک روایت سید الشہداء پہ بڑا شاق گزر رہا تھا، پروردگار عالم نے ایک ندا دی، اے حسین بچے کا شیر پلانے والا کوئی اور ہے، بچے کو دے دو اس کا شیر پلانے والا کوئی اور ہے۔ اب میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، حسین نے گرم مٹی میں بچے کو نہیں رکھا ہوگا، کسی کی گود میں دیا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے وہ گرم مٹی میں کیسے رکھ دے، کسی کی گود میں دیا ہوگا۔ بس اب سید الشہداء کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، کس کس کو قربان نہ کیا تھا، لیکن سید الشہداء کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑا، بس ایک جملہ کہا، ربنا تقبل منا هذا القربان، اے خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کیوں علی اصغر کو لائے، علی اصغر حسین کی حقانیت پر دلیل ہے، پوری تاریخ بشریت کے اندر انہوں نے کہا ہم نے باغیوں کو مارا تھا، علی اصغر پکار رہا ہے یہ بتاؤ چھ باغ کے بچوں پر غارت کرتے ہیں کیا؟ کیا چھ باغ کے بچے پر غارت کرتے ہیں؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، منقلب امام زمانہ کی ذات ہے، تشریف لائیں گے خون علی اصغر کا بدلہ ہوگا، ان کی ذات منقلب ہے، وہ تبدیل کر دیں گے سب کو۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ خون سید الشہداء کا، اے پاک پروردگار اس خون مظلوم کا واسطہ، اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اس خون مظلوم کا، اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما، اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنی زندگیوں میں اہل بیت سے وفا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شہداء جن کی برسیاں ہو رہی ہیں، تمام وہ شہداء جن کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک کبھی نام لوں گا تو تمام شہداء کا مقروض ہو جاؤں گا، ان تمام کے نام لینے پڑیں گے، اے پاک پروردگار شہداء جہاں کہیں بھی ہوں اسلام کی راہ میں شہید ہو رہے ہوں، وہ جو امت اسلامیہ میں سے یہاں شہید ہوئے دنیا میں جہاں کہیں بھی، ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری زندگیوں کو اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما، اے پاک پروردگار اس کٹھن وقت میں اے پاک پروردگار تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار ہمارے سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔